الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. آج کے مضمون اور موضوع میں دنیاوی اور دینی جو پریشانیاں ہیں اس سے متعلق بہت سی تدابیر اور وظیفے اور دعائیں جو حضرت والا حضرت عارف باللہ جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور محفوظات سے ہے، اور اسی کے ضمن میں بعض اور ایسے مضامین ہوں گے جو انشاءاللہ عرض کریں گے. وظیفے چھوٹے چھوٹے سے ہیں لیکن بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل اور کام کے وظیفے ہیں. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیاوی مشاغل کے حوالے سے جو وقت انسان غفلت میں اور بیکار گزار دیتا ہے اور ایسے مشاغل میں لگتا ہے کہ جس کا نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، بلکہ بسا اوقات وہ نقصان دہ ہی ثابت ہوتے ہیں. فرمایا مشغلہ اخبار بینی یا غیر ضروری کتابوں کا مطالعہ یا اسی طرح آج کل کے حساب سے اسکرین کی دنیا پر بہت سے ایسے موضوعات ہیں کہ جو پوری پوری رات اور دن انسان کے ضائع اور برباد کرا دیتے ہیں، اور اسی طرح سے رسم و رواج سے بھری ہوئی تقریبات میں شرکت کرنا یا فضول تفریحات میں وقت صرف کرنا، ان امور میں جو وقت ضائع ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ضروری باتیں سر انجام دینے سے رہ جاتی ہیں اور طبیعت میں فکر و تشویش پیدا ہو جاتی ہے. جو انسان تسلسل کے ساتھ اپنے اوقات کو ترتیب سے استعمال کرتا ہے اور اپنے معمولات پورے انجام دیتا ہے تو اس کا زندگی کا ہر لمحہ تو قیمتی بنتا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اور زندگی ایک تسلسل میں چلتی ہے. اور فضول چیزوں میں لگ کر انسان جو ہے جب اسے فارغ ہوتا ہے تو پھر حسرت کرتا ہے، ندامت، طبیعت پر گرانی، بوجھ، یہ قدرتی عمل، فطرتی عمل. کبھی بھی نماز پڑھ کر، اسی طرح قرآن کریم پڑھ کر، تسبیحات پڑھ کر، ذکر و اذکار کر کے، کسی اچھی محفل اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر، مسجد قباء کے درس و بیان میں بیٹھ کر کبھی بھی گرانی نہیں ہوئی. آپ کو ہمیشہ طبیعت میں ہلکا پن اور اچھا محسوس ہوگا کہ ہاں بھائی یہ عمل ہم نے کر لیا تو ہماری زندگی کے حساب سے یہ قیمتی بن گیا. تو کبھی بھی انسان کو افسوس، حسرت اور ندامت نہیں ہوگی. اور فضول کام کی علامت ہے یہ کہ اس کے کرنے کے بعد انسان حسرت اور افسوس سے ہاتھ بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں کفے افسوس بننا. تو اسی کا علاج حضرت والا دادا پیر حضرت عارف اللہ ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بیان فرمایا. اسی طرح فرمایا اپنے کسی اہم کام کے پورا کرنے کے لیے کسی نا تجربے کار آدمی کے مشورے پر بلا سمجھے اور سوچے عمل کرنا، یا کسی اجنبی آدمی پر محض حسن ظن کی وجہ سے اعتبار کر لینا، اکثر و بیشتر دل کی پراگندگی اور انتشار کا باعث ہوتا ہے اور نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. ہر خیرے خیرے نب تو خیرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا یہ بھی صحیح نہیں. اور وہ احمد فراز نے کہا کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو اس لیے ہر خیرے خیرے نتو خیرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا یہ کوئی دانش مندی نہیں، حماقت ہے. اسی طرح فرمایا بغیر شدید ضرورت کے قرض لینا، اور وہ ایک شعر اور بھی یاد آ گیا وہ بھی پیش کر دوں کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، لباس خضر میں یا سیک ہو رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. خضر حدیث میں اور اصل نام ہے خضر، خوفر فتح اور ذات پر کسرہ، اور ویسے اپنے ہاں جو بولے جاتے ہیں وہ خضر بولے جاتے ہیں، خضر. تو خضر ہمارے یہاں علاقوں میں حضرت خضر کو بولا جاتا ہے خضر، اور ویسے عربی میں یہ احادیث میں لفظ اور نام جو ہے وہ خضر. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اگر کوئی اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنے علاقے کے اعتبار سے کوئی نام استعمال کرتا ہے، کوئی حرج نہیں. عرب حضرات بھی ایسے کرتے ہیں، وہ یونائٹیڈ ہوتا ہے نا تو ڈبل کے نیشنل، اس کو کہتے ہیں ناشی و نال، ناشی و نال، نیشنل کو ناشی و نال. انگریز اپنے حساب سے بولتے ہوں گے، ہم اپنے حساب سے بولتے ہیں اور عرب اپنے حساب سے بولتے ہیں. وہ لطیفہ بھی ہے کہ ایک عرب جو ہے وہ عربی پاکستان آئے ہوئے تھے تو سیر و سیاحت کرتے پھر رہے تھے، تو کسی جگہ حبیب بینک کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے اس کا نام پڑھا، حبیب بھائی نکل لم یتر، حبیب بھائی نکل لم یتر، حبیب بینک لمیٹڈ، تو حبیب بھائی نکل لم یتر. تو الفاظ اور کلمات اور اسی طرح سے گفتگو کے بہت سی چیزیں انسان زبان میں استعمال کرنے کے اعتبار سے کہیں زبر زیر میں فرق فرق کر لیتا ہے، اور کہیں جو ہے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حروف میں بھی اپنے حساب سے وہ حروف استعمال کرتا ہے. جیسے بعض علاقوں کے لوگ ہیں وہ جیم کو گاف بولتے ہیں، تب مکہ مکرمہ حرم محترم میں کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ ہے نا جیم، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. اگر ہم جیسا آدمی کھڑا ہوگا وہ سمجھے گا شاید یہ گنے کی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے گنا عطا فرما، تو اللہم انی اسألک الجنہ، تو وہ جیم کو گاف بولتے ہیں بعض علاقوں کے لوگ. تو آگے فرمایا کہ بغیر شدید ضرورت کے قرض لینا، اور خصوصاً جب کہ وقت پر ادائیگی کا کوئی یقینی ذریعہ نہ ہو، تو بجائے قرض لینے کے کچھ دنوں کی تنگی اور کلفت برداشت کر لینا زیادہ بہتر ہے. قرض لینے سے بہتر ہے کہ کچھ دن کی تنگی گزار دے، ہلکا رہے، لے لینے کے بعد ذہن پر پریشانی تشویش، سوتے میں بھی جاگتے میں بھی مسلسل پریشانی رہتی ہے. ایک بہت بڑی شخصیت، تعلیم کا سلسلہ چل رہا تھا دارالعلوم دیوبند، دور حدیث میں پہنچ گئے اور تکمیلی مراحل تھے، غربت تھی، فقر و فاقے تھے، پہننے کے لیے صرف ایک سوٹ تھا جو جسم پر رہتا تھا، تن پہ ہر وقت ساتھ رہتا تھا، ہر وقت کا ساتھی، سوتے میں بھی ساتھی، جاگتے میں بھی ساتھی، پڑھائی میں لکھائی میں ہر وقت وہ جو جسم پر لباس ہے وہی ہوتا. تو ایک سیٹ صاحب تھے وہ آئے، اور آنے کے بعد تدریس چل رہی تھی، حضرت والا حضرت اقدس شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ. حضرت شیخ کا نام بھی محمود الحسن نہیں ہے بلکہ نام ہے محمود حسن، الف لام نہیں ہے اس میں، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن، لیکن مشہور جو ہو گیا وہ ہو گیا محمود الحسن. تو وہ دس دے رہے تھے، ان سے بڑی دوستی تھی سیٹ صاحب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ صاحب. تو بڑی دنیا میں شاگرد پھیلے، بخاری شریف پڑھنے والے، ترمذی پڑھنے والے، کلیم میں اپنے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث حضرت والا حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد ضرب علی خان صاحب سے ملنے گیا تھا، تو بیٹھے ہوئے تھے تو بے تکلفی سے باتیں ہو رہی تھی، تو وہ کوئی نہ کوئی اپنی رائے بھی سب چیزوں کے بارے میں پیش کرتے رہتے، تو کچھ علمی اعتبار سے اور کچھ تصوف کی دنیا کے اعتبار سے وہ اپنی رائے اور اپنے سلسلے پیش کر رہے تھے اسی میں فرمانے لگے. تو فرمانے لگے کہ حضرت شیخ الہند سے 42,000 حضرات نے جامع ترمذی پڑھی، اور حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے 22,000 نے، اور حضرت علامہ نوشا کشمیری رحمہ اللہ سے 12,000 نے ترمذی شریف پڑھی، طلبہ جو علماء بن گئے 12. تو ضمن ذکر آیا تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے پاس وہ سیٹ صاحب آئے، ملاقات کی، دوستی تھی بہت، تو اسی میں کہنے حضرت میں آج خاص کام سے آیا ہوں. تو کہنے لگی میری بیٹی ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کسی طالب علم سے کر دوں، نیک صالح انسان سے، زندگی بھی سنورے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو حضرت نے فرمایا تو سب درویش اور طلبا لوگ ہیں، ان میں ساری اپنا ان کو پتا نہیں ہے، تو بیچاری بیگم صاحبوں کو کام سنبھالے سنبھالے پھریں گے۔ دوبارہ بات چیت ہو رہی تھی، نظر دوڑائی مجمع میں تو ایک طالب علم پہ آ کے نظر ٹھہر گئی، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی اور ان سیٹ صاحب کی، پھر نظر دوڑائی تلاش کیا، پھر ان پہ آ کے ٹھہر گئی۔ جب کئی دفعہ ہوا تو طے پایا کہ انہیں سے بات کرتے ہیں، انہیں بلایا، بات چیت کی کہ بھائی شادی کرنا چاہتے ہیں تمہاری، انہوں نے کہا حضرت میں تو شادی کا تصور ہی نہیں کر سکتا، نہ گھر ہے، نہ بال ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ برادری ہے، میں تو غیر مسلم تھا، اب نو مسلم ہوں، میں اسلام میں داخل ہوا، آپ حضرات کی صحبتوں میں رہ کر اور آپ کے ذریعے سایہ رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میرے پاس تو صرف تن پر یہ سوٹ ہے اور کچھ ہے بھی نہیں میرے پاس، تو میں شادی کہاں سے کر لوں؟ وہ سیٹ صاحب کہتے نہیں آپ اس کی فکر نہ کریں، بس آپ راضی ہو جائیں، تیار ہو جائیں، انشاءاللہ جائیں۔ حضرت شیخ الہند نے بھی سمجھایا، انہوں نے بھی سمجھایا، کہا حضرت سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میں پریشان ہوں کہ سنبھالوں گا، کیسے رکھوں گا، کیسے ہو جائے گا، طے پا گیا۔ دوسرے دن ظہر کے وقت نماز کے بعد، جو ہے نماز ظہر کے بعد نکاح طے پا گیا۔ بہت سے طلبا سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہمیں بھی کوئی ایسا مل جائے سیٹ صاحب، آ جائے آگے ڈھونڈے، مجھ پر ہی نظر ٹھہرے، ہر تعلیم سوچ رہا ہوں مجھ پر نظر ٹھہرے اور مجھے بیوی مل جائے جس کی شادی نہیں ہوئی ہوگی، اور جن کی ہوئی بھی ہے اس سے زیادہ سوچ رہے ہوں گے یار کوئی ایسا بھی آ جائے، وہ کہ یار کوئی بات نہیں، پہلی بھی لو، یہ دوسری بھی دوبارہ سے یاد کر۔ ویسے بھی مرد لوگ علماء ہو، طلبا ہو، عام ہو، پوری زندگی ہے نا آخری سانس تک اسی آپ سے امید زندگی پوری کر دی، دوسری اور تیسری شادی کے چکر میں، پہلی سوالی نہیں جاتی اور دوسری تیسری چوتھی کے چکر میں، اور پھر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک دنیا بھی اچھی فرمائے اور آخرت بھی اچھی فرمائے، اللہ تعالیٰ جو بھی بیوی جس کی ہے اور بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی سلامت رکھے، اور وہی ہے نا مشہور کے ایک اور نیک المرأة الواحدة صالحة، نیک اور صالح بیوی مل جائے تو بس ٹھیک ہے، معاملہ سنبھالنا آسان ہوتا ہے، زندگی گزارنی آسان ہوتی ہے، ورنہ آدمی جو ہے منتشر رہتا ہے۔ تو طے پا گیا دوسرے دن، اب جب دوسرے ساتھی کو پتا چلا تو وہ سب کے سب مشورہ دینے لگے کہ بھائی ایسا کرو، تمہارے پاس سوٹ نہیں ہے، لباس اور دوسرا نہیں ہے، تو نیا لباس تو بنا لو، شادی ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں پیسے، کہاں سے بناؤں؟ کہنے چلو کسی سے قرض لے لیتے ہیں، ساتھیوں سے بات کرتے ہیں، یا سب مل کے قرض لے لو، بعد میں ادا کرتے رہنا۔ کہنا ادا کہاں سے کروں گا، کہیں سے کمائی نہیں ہے، کہیں سے آمدن نہیں ہے، تو پھنس جاؤں گا میں تو اور پریشانی میں، تو قرض تو نہیں لے سکتا، اور ویسے بھی قرض لینا میرا مزاج نہیں۔ خیر اب اس میں دوسرا دن جب آیا تو کسی نے کہا کہ ایسا کرو کم از کم اس کو دھو تو لو، شادی آج دھو کے تیاری کر لو، اسی سوٹ کو دھو لو۔ تو بیچاروں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، وقتی طور پہ کوئی کپڑا وپڑا پہنا اور اس کے بعد دھو لیے کپڑے، اور قسمت سے کہتے ہیں نا غریبی میں آٹا پتلا، غریبی میں آٹا پتلا، اس میں پانی بھی زیادہ ہو جاتا ہے، آٹا گوندھ رہے پتہ چلا پانی زیادہ ہو گیا، وہ آٹا بھیجنا ہاتھ سے نکل گیا۔ اب کپڑے دھوئے، دھونے کے بعد سردی کا موسم، سورج بھی نہیں نکل رہا، اب وہ بیچارے کپڑے لے کے دوپہر لگے ہوئے ہیں، کس طرح سوکھ جائیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، زہر کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور کپڑے ہیں کہ سوکھنے کا نام نہیں، سردی کا موسم اور دھوپ نکلی بھی نہیں، پریشانی کا عالم بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ خیر آخر کار زہر اور کپڑے نہیں سوکھے، وہ کپڑے ہی پہن کر نماز میں پہنچ گئے۔ اب ایک نئی پریشانی ساتھ میں لے کے آ گئے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہر شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ گیلے کپڑے پہن کے آ گئے دلہنیا، اور پریشانی، ٹینشن ہی ٹینشن، نظریں اٹھ ہی نہیں رہی ہیں، کسی طرف دیکھنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے۔ خیر نماز ہوئی، نماز کے بعد پھر پہنچ گئے نکاح کے پڑھانے کے حساب سے، وہی پریشانی ذہن پر، بارہ نکاح ہو گئی، نکاح ہونے کے بعد سادگی کے ساتھ رخصتی کے انتظامات ہو گئے، سلسلے چلتے رہے، تعلیم مکمل ہو گئی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد زندگی اپنی رفتار میں آہستہ آہستہ چلنے لگی، مہینے دو مہینے گزرے، والدین سے میل ملاقات کے لیے بچی گھر گئی، والدین نے پوچھا کیا حال احوال ہے، تو وہ بھی واقعی ماں باپ کی تربیت یافتہ تھی، کوئی صحیح والے سیٹھ تھے، ایسے سیٹھ نہیں تھے جو صرف کاروبار کو کاروبار سے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور مال سے مال بنائے جا رہے ہیں، آگے جانا کوئی اتا پتا نہیں کہ کرنا کیا ہے، تو بہرحال کوئی صحیح قسم کے تھے جنہوں نے بچی کی تربیت بھی ایسی کی تھی، انہوں نے کہا بہت اچھا ماشاء اللہ زندگی جنت بنی ہوئی ہے، گھر جنت ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، فضل ہے، کرم ہے، نعمت ہے، اس طریقے سے اظہار کیا، جبکہ کئی کئی وقت کے فاقے ہوتے تھے، بہت پریشانی ہے، سب کچھ تھی لیکن شکوہ شکایت نہیں کیا، سلسلہ چلتا رہا، پاکستان بننے کا ٹائم آ گیا، پاکستان بن گیا، ایک عجیب انقلابات کھڑے ہو گئے، گرتے پڑتے کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا، کسی کی ٹرین نے کہیں پہنچا دیا، کسی کی ٹرین نے ہندو اور سکھوں نے مل کے کاٹ دیا، تو وہ نکلے تھے پاکستان کے لیے، پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو بڑے مسائل، تو یہ بھی وہاں سے نکلے، اڑتے ہواتے کرتے کراتے لاہور پہنچ گئے، لاہور میں آ گئے، لاہور میں آنے کے بعد سلسلے چلتے رہے اور دین کی خدمت میں لگ گئے، اور سب سے زیادہ قرآن کریم کی خدمت، قرآن کریم کی خدمت کرنے لگے، تو قرآن کریم کی خدمت کرتے کرتے پوری ایک بڑی دنیا کی دنیا بدل دی، عالم کا ایک عالم بدل دیا، اللہ تعالی کی شان کے وہ دور آیا، وہ وقت آیا، وہ زمانہ آیا کہ کیا تو وہ وقت تھا کہ صرف ایک لباس، وہ بھی دھویا تو سوکھا نہیں، گیلے لباس میں شادی ہوئی، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، قرض بھی اس لیے نہیں لیا کہ قرض دوں گا تو پھر دوں گا کہاں سے، پھر اللہ پاک نے وہ دن دکھائے کہ حضرت اپنے بیانوں میں اور درسوں میں فرمایا کرتے تھے کہ ایک وہ وقت تھا کہ اس غربت میں فقر و فاقے میں میرے استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح نکاح پڑھایا تھا، اور میرے سسر صاحب سیٹ صاحب نے اپنی بیٹی دی تھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، آج یہ عالم ہے کہ وقت کے بڑے بڑے چودھری وڈیروں اور بڑے بڑے سیٹوں کی بیگمات اور ان کی بیٹیاں میرے گھر میں جھاڑو دینے پر، صفائی کرنے پر، کام کاج کرنے پر فخر محسوس کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، یہ شخصیت اس کو آج علماء فضلاء اہل علم اور پورا عالم شیخ القرآن شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، احمد علی لاہور شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ کوئی مجھ سے ایسے عالم میں کہ اسٹیشن پر ٹرین چھوٹ رہی ہو اور میں لبک کر دوڑوں اور اس کا ہینڈل پکڑوں اور ایک پیر میرا اس کی سیڑھی پر ہو، ایک پیر نیچے لٹکا ہو اور افراتفری کا عالم ہو، کوئی مجھ سے پوچھے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ میں اس کو صرف اس جملے میں بتاؤں گا کہ اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت، بس یہی پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کا نچوڑ اور پورے قرآن کا اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت اور مخلوق خدا کی خدمت، یہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے، تو قرض نہیں لیا، ایسی زندگی گزاری اور یہ وقت آ گیا۔ اسی طرح سے بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کے تفاسیر کی دنیا میں، بڑی بڑی تفاسیر میں ایک تفسیر کا نام آتا ہے تفسیر کبیر، اور ایک نام آتا ہے تفسیر روح المعانی، بقول ہمارے حضرت شیخ مفتی محمد ضرب علی خان صاحب کے، اگر یہ دو تفسیریں سامنے موجود ہوں طاق میں، تو پھر دنیا کی کوئی تفسیر نہ ہو تو پھر علماء اور طلباء کو کسی بات کی غم اور فکر کی ضرورت نہیں، کسی دوسری تفسیر کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ تو علامہ فخر رازی شاہی امام بھی تھے اور اللہ نے بڑے علوم عطا فرمائے تھے، فنون میں بھی ماہر تھے، علوم میں بھی ماہر تھے، تو فرماتے ہیں جس وقت میں نے تفسیر کبیر لکھنا شروع کی تو قلم بھی آریتن لیا تھا، کسی سے ادھار مانگا تھا قلم بھی، تو ادھار والے قلم سے لکھنا شروع کیا تھا، اور فرماتے ہیں جب تفسیر مکمل ہونے لگی تو عالم یہ تھا کہ وقت کے جو بادشاہ تھے وہ بھی میرے مقلوز تھے، تو علم اور دین اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ انسان کہیں سے بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن میں اس سے بھی آگے کی بات کہہ دوں کہ ہمیں تو علم کا معاملہ ہو، علم کے سیکھنے کا معاملہ ہو یا سکھانے کا معاملہ ہو، اللہ کے ذکر کا، اللہ کی یاد کرنے کا معاملہ ہو، کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہو، ہمارے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مل جائیں اور ہم اللہ کے ہو جائیں، تو سب سے بڑا خزانہ یہ ہے، اور ان سب چیزوں کا مقصد یہی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جو سند صحابہ کو دی گئی وہ یہی ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پوری تمام پوری کائنات کا خلاصہ یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو یہ عالم ہے۔ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ان چھوٹی چھوٹی سی انگلیوں نے ہزاروں کتابیں لکھی، لاکھوں صفحات لکھ ڈالے اور قلم کے تراشے اتنے جمع ہو گئے، وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی تراشے سے میرے غسل کے لیے جو پانی ہے گرم کیا جائے، تو اسی تراشے سے گرم کیا جائے۔ وہ پانی گرم کرنے کے بعد بھی تراشہ بچ گیا تھا۔ ایسے لوگ، اللہ ہمیں انہیں لوگوں کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ بڑے لوگ تھے، بڑی باتیں تھیں، تبھی تو آج بھی امت واقعی امت ہے، کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ امت کے پاس صرف ایک چیز نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، صرف ایک چیز نہیں ہے، خلافت۔ خلافت جیسے خلافہ راشدین، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود جب مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے جہاں اور سارے کام ہو رہے تھے تو مدینہ کو ایک ریاست بنایا، ریاست قائم فرمائی، اور اس کے خود رئیس تھے، چلانے والے حاکم، حکمران، امیر اور خلیفہ خود خود چلا رہے تھے، جج بھی خود تھے اور حاکم بھی خود تھے، سارے معاملات خود چلا رہے تھے۔ اسی چیز کو وسعت دی اور یہی سے بڑھتے چڑھتے خلافت کا زمانہ، خلفاء راشدین۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وتمسکوا بها وعزوا علیها بالنواجذ۔ تو طلبہ کو چاہیے کہ اس سطح پر چلیں کہ یہ جو ایک کمی ہے پوری دنیا میں امت کے پاس، کہ خلافت اس کے پاس نہیں ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں نہیں۔ کس کے ہاتھ میں؟ جو علماء ہیں ان کے ہاتھ میں۔ تو ان کے ہاتھ میں جس دن آ گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف اسی بلبوتے پر ظالم حکمرانوں نے پوری دنیا میں کسی کو پریشان نہیں کیا ہوا۔ اگر پریشان کیا ہوا ہے تو دین اور دین پر چلنے والوں اور دین کی خدمت کرنے والوں کو پریشان کیا ہوا، اگرچہ وہ پریشان نہیں ہے، انہوں نے کیا ہوا ہے لیکن وہ پریشان نہیں ہے۔ اگر پریشان ہوتے تو یہ ساری چیزیں، خانقاہیں اور دینی مدارس اور مساجد بند ہو چکی ہوتی۔ بند نہیں ہے، کھلے ہوئے، سلسلے چل رہے ہیں، اور ایسے ویسے نہیں چل رہے، ہنس کے بھی چل رہے ہیں، رو کے بھی چل رہے ہیں، ہر طرح سے بے فکری سے چل رہے ہیں۔ ہم طلبہ، علماء اور اللہ اللہ کرنے والوں کے چہرے منور اور پرسکون عافیت کے ساتھ، ٹوپیاں بھی اپنی سنبھالی ہوئی ہیں، پگڑیاں بھی سنبھالی ہوئی ہیں، داڑھی بھی سنبھالی ہوئی ہے، کسی نے مونچھیں سنبھالی ہوئی ہیں، کسی نے سنبھال کے اتاری سنت پوری کی تو صاف کر دی، تبلیغی جماعت والوں کی طرح دونوں طرح ہے نا بھائی، مجھے صفا کرنا بھی سنت، اور کوئی رکھے تو سنت کے مطابق رکھے، ایک ایک چیز سنبھالی ہوئی ہے، ایک ایک سنت سنبھالی ہوئی ہے، جوتا پہننے کی سنت کو بھی حفاظت سے رکھا ہوا ہے اور اتارنے کی سنت کو بھی رکھا ہوا ہے۔ تو امت اس نے اپنے دین کو عملاً پورا سنبھالا ہوا ہے۔ صرف ایک یہ چیز ہے کہ ظالم و جابروں کو ان کے مقام پر رکھ دیا جائے، ان کے مقام پہ پہنچا دیا جائے، بھائی اتنی سی دیر ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اور ویسے حقیقی سلطنت اور خلافت دلوں کی ہوتی ہے، بادشاہت دلوں کی ہوتی ہے اور وہی اصل ہوتی ہے اور وہ چل رہی ہے۔ اللہ والوں کی سلطنت دلوں پر ہوتی ہے، تو دل پر راج کرتے ہیں اور یہی اصل ہے، اور یہ دل اللہ تعالیٰ کی یاد کا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی، کبریائی، توحید، ایمان سب یہی پر ہی ہوتی ہے۔ تو قرض لینا بغیر کسی اس کے، اس سے بھی بچنا زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر دریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی کلفت اس پریشانی کی برداشت کر لی جائے، وقت گزار لیا جائے، قرض نہ لیا جائے تو زیادہ سکون اور راحت کا باعث ہے۔ قرض لینے کے بعد پھر آدمی اس پریشانی میں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا، یا مروتن قرض دینا جبکہ خود اس کی استطاعت نہ ہو۔ اب کوئی آیا کہ بھائی مجھے اتنا قرض چاہیے، بڑی مہربانیوں کی دے دو، اب دباؤ میں آ گیا، اب اپنی استطاعت نہیں ہے، دے نہیں سکتے، لیکن کسی بھی طرح سے مروت میں آگے اس کو قرض دے دیا۔ اب دینے کے بعد جو ہے پریشان ہو، ایسی صورت سے بھی بچنا چاہیے، قرض لینے سے بھی بچنے کا فرمایا اور قرض دینے کے حساب سے بچنا، تھوڑی سی اس وقت کی کلفت برداشت کی جائے، بتا دیا کہ بھائی یہ صورت حال ہے، میں دے نہیں سکتا، تو بڑی معذرت، تو تھوڑی دیر کی کلفت زیادہ بہتر ہے۔ بہ نسبت اب سوچ رہے یار اب دے دے، جب دے دے، دے نہیں رہا، ہوتے ہوتے پھر جھگڑے، فساد، لڑائی، تو بہتر ہے کہ وہیں سے معاملہ جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ اکثر شدید خفت اور کلفت کا باعث ہوتا ہے قرض دینا بھی، اس لیے شروع ہی میں کچھ بے مروتی سے کام لیا جائے، اسی میں بہتری ہے اور بھلائی اور مصلحت ہے۔ اسی طرح فرمایا، دین و دنیا کا اگر کوئی اہم معاملہ پیش ہو تو کسی ہمدرد اور مخلص اہل علم اور تجربے کار سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے، یعنی بعد نماز عشاء دو رکعت نماز پڑھ کر دعائے استخارہ بھی پڑھی جائے اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ بھی کر لیا جائے۔ تو کوئی نہ کوئی بڑے ایسے مشیر بھی اپنے بنائے رکھنے چاہیے۔ اسی طرح فرمایا اس زمانے میں جبکہ دلوں میں خلوص نہیں ہے اور معاملات میں صفائی نہیں ہے، کسی کے مالی اعانت رکھنا بھی بعض وقت پریشانی خاطر کا باعث ہو جاتا ہے، اسی لیے رسمی تعلقات والوں کی امانت کبھی نہ رکھنا چاہیے، اور جو امانت رکھی بھی جائے تو امانت رکھوانے والے کی تحریری یادداشت ماہ تاریخ کے ضرور لینا چاہیے۔ ایک تو مالی اعانت، کسی کی مدد کرنا مالی طور پر، آدمی نے ایک دفعہ کر دی، دو دفعہ کر دیا، وہ پریشانی بن جائے گا، آپ کسی مصروفیت میں، آپ کسی جلدی میں، وہ آپ کے سر پر آ کے سوار کھڑا ہوا، ایسے کھڑا ہوا جیسے آپ اس کے مقروض ہیں، وہ جان کو ڈگ جاتا ہے، دو چار دفعہ دے دینے کے بعد اب وہ آپ کی پریشانی بن جاتا ہے، سر کا درد بن جاتا ہے، ایسا درد ہے جو ڈسپرین سے بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ جو ہے ایسی ترتیب رکھے کہ کوئی پریشانی کے باعث نہ بنے، خاص طور پہ آپ کا گھر، آپ کا ٹھکانا، آپ کا مقام، اس مقام پہ کسی کو نہ ہلائے، کسی انجانی جگہ پہ آپ نے کسی کی خدمت کر دی توفیق کے حسب توفیق تو صحیح ہے، لیکن کسی کو اپنا ٹھکانا اور مرکز نہ دکھائے، ورنہ جو ہے ہر وقت بینڈ باجا بجتا رہے گا، اور کچھ نہیں تو موبائل پہ ہر وقت میسج آ رہا ہے، ہر وقت موبائل فون پہ فون، آدمی سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، دماغ میں فون پہ فون آ رہا ہے، دس دفعہ کہتے ہیں کہ بھائی انتظام نہیں ہے، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دے، جان لینی تو آ کے جان لے لے، مگر مجھے چھوڑ دے، مگر وہ نہیں چھوڑتا۔ تو فرمایا اس طرح کی چیزوں سے بھی دیکھ بھال کے کام لیا جائے تو بڑا پریشان کر دیتے ہیں، اور امانت رکھنے پر بھی آدمی جو ہے ساری تحریری معاملات رکھ کے صاف ستھرا رکھے، امانت کے ساتھ تاریخ واری ڈال کے پھر رکھے، نہیں تو اس سے بھی دور رہے۔ اسی طرح اس زمانے میں ہر شخص کی ضمانت بھی نہ کرنا چاہیے، کسی کی بیجا مروت سے بعض وقت ضمانت کر لینے سے بہت سے خطرات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کبھی بھی ایسے معاملات میں کسی ایسے شخص کے پاس نہ جائیں، اپنے طور پر اپنی تو پریشانی ہے لیکن اس پریشانی میں انسان ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہر ایک کے پاس جاتا ہے، وہ نہیں بھائی جس سے تمہارا کوئی سلسلہ ہے اور جو معاملات ہیں تو ٹھیک، نہیں تو ہر ایک کو جا کے پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلا وجہ پریشان بھی ہونا اور شرمندگی نہ دے تو شرمندگی، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، سب سے بڑا دروازہ جو دینے والا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے در کھٹکھٹانا چاہیے، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، ترنم سے سنیں، فرمایا کہ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائی جا، مزہ نہیں آئے لگا، سبحان اللہ تو بولا نہیں صرف، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا، بیٹھے گا چین سے اگر، کام کے کیا رہیں گے پر، بیٹھے گا چین سے اگر، کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر، پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ خواجہ عزیز الرحمۃ اللہ مجبوری رحمۃ اللہ علیہ بھی کمال کی شخصیت ہے، کمال کی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے ملفوظات، ساری نصیحتیں اشعار میں بند کر کر کے انہیں جناب کشکول مجذوب کے عنوان سے آج وہ کتاب زبردست ملتی ہے، چھوٹے چھوٹے جو نصیحتیں ہیں، بڑی نصیحتیں سب بند کر دیے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ایک در کو کھٹکھٹایا جائے، اور اقبال کہتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، در در آدمی بھاگتا پھر رہا ہے، بھائی ایک در پہ سر جھکا کام بن جائے گا، لیکن آدمی سوچتا ہے کہ یار نمازیں تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، وظیفے بھی پڑھتے رہتے ہیں، کام بن ہی نہیں رہا۔ تو بھائی آپ نے اپنی ایک سوچ بنا لی ہے، آپ نے اپنی ایک رائے قائم کر لی کہ مجھے یہ چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، اس کو آپ لے کے پھر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا چاہ رہے ہیں وہ تو آپ کے تصور میں نہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو چاہ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، اس چیز کا نہ ملنا بہتر ہے اس لیے نہیں مل رہی، لیکن آپ نے تو اپنا ذہن بنایا ہوا ہے مجھے تو شادی وہی کرنی ہے، وہاں سے ہٹنا ہی نہیں، ٹلنا ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے وہی کرنی ہے، وہ بھائی جب تیرے نصیب میں مقدر میں لکھی نہیں ہے وہ ان نکاحوں میں سنتی کسی اور کے ساتھ ہونی ہے نہیں، مجھے تو وہی کرنی ہے، وظیفے بھی اس کے لیے، نمازیں بھی اس کے لیے، تہجد بھی اس کے لیے، یہ جتنے بھی نوجوان ہیں نا سارے آج کل کے سارے تہجد بھی پڑھتے ہیں، کیوں؟ وہ کسی کوئی کالج میں پڑھ رہا ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کوئی کوچنگ سینٹر میں، کوئی کہیں، وہ میرے پاس وظیفے پوچھنے سے کے جاتے ہیں، تہجد بھی نہیں ہوتی ان کے، وہ مطلبی آدمی، خود غرض آدمی، سیلفش آدمی، کیا کر رہے ہیں حرکتیں، تو کچھ نہ کچھ تو یار سیلف ہیلپ بھی بن کہ کچھ خودداری بھی ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے صرف خود غرضی پر مبنی سارے معاملات کر رہا ہے، تہجد بھی اس چیز کے لیے، نماز بھی اس چیز کے لیے، اور جب مسئلہ ختم ہو جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، کافی زمانے بعد ملتے ہیں، پہچانا کس بات کون ہے، فلاں ہوگا. تو یہ حالت ہے بھائی, اللہ اللہ کرنا, ذکر اللہ کرنا, یہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے. دل دل کی دھڑکن ہر وقت وہ اللہ ہی اللہ کر رہی ہو, باقی ساری چیزیں تو ہوتی رہنی ہے. وہ نہیں بھی کریں گے نا تو ہم لوگ ایسے ہیں معاشرہ ایسا ملا خود کرتے ہی رہیں گے, وہ تو سب ہوتے ہی رہنا ہے. اس کے لیے پھر مزید ہمیں استغفار کرتے رہنی ہے کہ نہیں. تو اس لیے اللہ اللہ کرنے پر محنت کرنی ہے سب سے زیادہ, باقی سارے کام تو خود بخود ہوتے رہتے ہیں. یہ آنکھ جو ہے نا اس کو ہم روکیں گے یہ خود بخود اپنا کام کرتی ہے, کانوں کو روکیں گے کان ادھر اپنے منفی کام کرتے ہیں. مسئلہ یہ کہ اس کو روکنا. کہا کہ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا, وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا, مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا. تو بات ساری یہاں پر. تو خیر اللہ اللہ کرنے کے معاملات پر پریکٹس کرنی پڑتی ہے, باقی سب چیزیں خود بخود ہوتی ہیں. تو یہ سارے کے سارے یہی کرتے ہیں, لڑکیوں کو بھی آئی, عورتوں کو بھی آئی, مردوں کو بھی آئی, سب اسی چیز کے لیے. جب یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو وظیفے اس کے لیے, قرآن اس کے لیے, نوافل اس کے لیے, اشراح چانس مابین جنید بغدادی کی روح کو بھی جو ہے وہاں پہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں لرزا کے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی جو یہ کون پیدا ہو گیا. اور جب مسئلہ حل ہو گیا یا حل نہیں ہوا تو پھر ایسے بھاگتے ہیں کہ دوبارہ شاید جو ہے مزید آنا ہی نہیں. تو اس لیے اس چیز کو الگ رکھا جائے اور اس چیز کو الگ رکھا جائے, خواہشات کی دنیا کو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع بنایا جائے تاکہ کام صحیح چلے. تو ہر شخص کی ضمانت بھی نہ لے کسی بورڈ پر کسی وقت. حقیقت یہ کہ انسان اپنی ضمانت بھی نہیں لے سکتا, اپنی کسی چیز کی ضمانت انسان اپنی ذات کی بھی نہیں لے سکتا, تو دوسرا تو پھر دوسرا ہے. اس لیے ضمانت لینے کے معاملے میں بھی بہت محتاط ہونا چاہیے. کسی کی بیجا مروت سے بعد وقت ضمانت کر لینے سے بہت سے خطرات پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. تو اس طرح کے سارے مسائل سے حضرت فرما رہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھو تاکہ اللہ اللہ کرنے میں یکسو ہی رہے اور اس طرح کے مشاغل سے دل اور ذہن منتشر نہ رہے. فرماتے دینی اور دنیاوی پریشانیوں کا علاج, روز مرہ زندگی میں کچھ ایسے حالات اور واقعات بھی وابستہ رہتے ہیں جو بالکل غیر اختیاری ہوتے ہیں, اس لیے ان میں ابتلاء اور امتحان کے وقت ضرور قلب مشوش اور متفکر ہو جاتا ہے. مثلا بیماری کا لاحق ہونا, بیوی یا اپنے متعلقین کی بیماریاں, یا غیر اختیاری طور پر تنگی معاش, یا کسی غریب یا کسی عزیز و اقارب یا کسی اور شخص کی بر بنا حسد یا خبوث باطن کے باعث تکلیف اور آزار کا ہونا, یا غیر متوقع طور پر کاروبار میں یا اپنے مال میں نقصان واقع ہو جانا, یہ سب باتیں بھی انسان کے خیالات اور جذبات کو پراگندہ کرنے والی ہوتی ہیں. لہذا ایسے حالات کے صدور کے وقت رفع ترددات اور حصول سکون قلب کے لیے جو تدابیر بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے, اور وہ تدابیر اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ پریشانی اور رنج و فکر, خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری, ہماری زندگی کا سکون اور اطمینان ضرور ظاہر کر دیتی ہے, لیکن قلب مومن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت اور استعداد رکھی ہے کہ ایسی پریشانیوں کے وقت میں جب وہ اپنے کارساز حقیقی کی طرف کسی نہ کسی صورت سے متوجہ ہو جاتا ہے, خواہ یہ رجوع اللہ کسی درجے کا بھی ہو, عقلاً اس کو ضرور سکون حاصل ہو جاتا ہے, وہ تمام تکلیف کا اثر باقی رہے. ویسے ایک بات ہے, یہ جو رجوع اللہ کا میں نے بتایا کہ مسئلہ یہ ہے, لیکن تعجب بھی ہو رہی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ بھی غنیمت ہے, بہتر ہے, کیونکہ بہت بڑی تعداد تو ایسی ہے کہ وہ تو پورے پورے گناہوں میں ڈوبے ہوئے, ہر گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جگہ نہیں دسیوں جگہ انہوں نے سلسلے کیے ہیں وہ گناہ میں لگے ہوئے. یہی حال لڑکیوں کا نظر آتا ہے, لڑکوں کا نظر آتا ہے, اس کے برعکس یہ زیادہ بہتر ہے کہ کم از کم دینی مشورہ لے رہے ہیں, صلاح لے رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, اپنی اصلاح لے رہے ہیں, کھل کے ایک بات بتا رہے ہیں اور رازداری میں لیا ہوا ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے بھائی. سلام پیش کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو, اگر اس کی طرح سے ہو جائے جو ہر طرح کی گندگیاں بھی کر رہے ہیں اور نہ کبھی مسجد نہ کوئی اچھی پوری تمیز کچھ نہیں, ان کے مقابلے یہ بہتر معاملہ ہے. تو حضرت بھی یہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی درجے میں رجوع اللہ یہ بہت زبردست چیز ہے. تو فرماتے ہیں عقلاً اس کو ضرور سکون حاصل ہو جاتا ہے, گو طبعاً تکلیف کا اثر باقی رہے. جیسے مثلا کسی کی چوٹ لگی, کوئی زخم لگا, اب زخم جسم پہ لگا ہے تو طبی طور پہ تکلیف ہو رہی ہے, لیکن عقلاً ایک انسان کو پتا ہے کہ میں تو جماعت میں نکلا ہوا ہوں, چلے پہ نکلا ہوں, سال کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں, یا میں تو میں مدرسے کی طرف جا رہا تھا اور یہ تکلیف پیش آ گئی, اور میں تو تعلیم میں لگا ہوا ہوں اور یہ تکلیف پیش آ گئی. تو اب وہ عقلی طور پر اس کو ایک فضیلت کی بھی طرف توجہ ہے, اس چیز کو وہ گران محسوس نہیں کر رہا, حالانکہ جسے میں تکلیف اسی طرح سے ہو رہی ہے. تو فطرتاً اور طبعاً تکلیف ہوتی ہے, لیکن عقلاً انسان کو اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے. اور ویسے بھی دین کے لیے یا اللہ کرنے کے لیے جو تکلیف انسان برداشت کرتا ہے, مثلاً ایک شخص نے روزہ رکھا, رمضان کے روزے رکھ رہا ہے, اب اسے بھوک بھی لگ رہی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہے, اور کبھی گرمی تیز ہے تو وہ شدت سے زبردست ہلچل مچ گئی ہے پیٹ میں, سب کچھ ہونے کے باوجود وہ روزے کی وجہ سے روکا ہوا. اب طبی طور پہ تکلیف ہو رہی ہے, جسمانی طور پہ تکلیف ہو رہی ہے, فطرتاً تکلیف ہو رہی ہے, لیکن عقلاً اسے پتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا. جب شام کو دسترخوان پہ بیٹھتا ہے افطار کے سامنے, اس وقت کوئی اور چیز نہ بھی ہو, ٹھنڈا پانی سامنے رکھا ہو, کھجور مل جائے, تو انسان اس کو بڑی قدر و قیمت کے ساتھ کھاتا ہے, اور اس وقت پانی پینے کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے کہ واقعی ڈبل معلوم ہوتی ہے. مادی طور پہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ پانی کیا چیز ہے, اور روحانی طور پہ بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعی روزہ رکھنے کے بعد جو پانی پیا جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کا احساس, اللہ تعالیٰ کی خوشی کا احساس, اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا احساس ہو رہا ہوتا ہے, اور اپنی نیکی کرنے کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کا غالب مضمون ہے کہ روزے دار کے لیے دو موقع بڑے خوشی کے اور راحت کے ہیں, ایک تو جس وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے, اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءه. صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابی داؤد, سب میں یہ روایت ہے. اور طلبا نے کچھ پڑھ لی ہوگی اور کچھ پڑھ لیں, ہے نا مفتی رضی صاحب, ویسے ہی تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے وقت بھی اس روزے دار کو, اس مومن مسلمان کو, مجاہدے اٹھانے والے کو بہت راحت محسوس ہوگی. حضرت ڈاکٹر دلائی صاحب آرکی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, یہاں پہ یاد آ گیا کہ آرزو میں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو, آرزویں خون ہو یا حسرتیں برباد ہو, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. تو دل جب اللہ کے لیے بنایا جا رہا ہے, کسی گوری چڑیل کے لیے نہیں بنایا جا رہا, تو بڑا فرق ہے اس میں اور اس میں. یہی فرق ہے کہ یہ دل بنتے بنتے جنید مقدانی بن جاتا ہے, بنتے بنتے شیخ عبد القادر جیلانی, امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, مجدد علی ثانی, شیخ بنوری, شیخ مفتی زرولی, شیخ مفتی تقی عثمانی, شیخ مفتی ربیع عثمانی, شیخ عقیم اختر, اور شیخ پیر ذوالفقار, اور نہ جانے کیا کیا نام ہے. ایک بڑی لمبی فہرست ہے, اس کے لیے بڑی موٹی موٹی کتابیں چاہیے صرف اگر اپنے اکابری کے نام لکھنا شروع کر دیں تو. بڑی موٹی موٹی کتابیں ہونی چاہیے. کسی طالب علم یا کسی عالم کو اس پر بھی کام کرنا چاہیے کہ امت کی اکابر کے اسماء گرامی, اسماء اور رجال تو ہے کہ ان کے حالات و واقعات قدیم کے ہیں, لیکن صرف ان کے اسماء لکھنے کہ بھائی عرب دنیا کے فلاں صدی کے فلاں صدی کے فلاں صدیوں کے نام, اور صرف عمر لکھی جا رہی ہے, پیدا کب ہوا, وصال کب ہوا, اور پھر ہندوستان کے, پاکستان کے, افغانستان کے, بنگلہ دیش کے, ساری دنیا کے لکھے, تو یہ بہت بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں بن جائیں گی. ڈاکٹر دلائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب پر کتاب لکھی ہے, آپ کی جو تالیفات تصنیفات ہیں کتاب, تو وہ بھی جو ہے 700-800 کی اتنی موٹی کتاب ہے. حضرت تھانوی نے جو تالیفات اور کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کی فہرست اتنی موٹی ہے, 700-800 اتنی موٹی کتاب. اسی طریقے سے تقی عثمانی صاحب کی وہ بھی ایسی ہے, کئی سو صفحات کی اتنی موٹی کتاب ہے ان کی تالیفات. تو ایسے تو ہمارے اکابرین کا حال ہے. سبحان اللہ, اور کوئی چیز کام آئے گی نہیں آئے گی, موت کے وقت بھی اور مرنے کے بعد بھی قبر میں اکابرین کے ساتھ یہ تعلق اور محبت اور ان کی صحبت ان شاء اللہ ضرور کام آئیں گے, ضرور کام آئیں گے. اللہ پاک مہربانی فرمائی دیں گے کہ یہ ان کی جوتیاں اٹھانے والا ہے, وہ میرے بندے جنت میں عیش کر رہے ہیں اور یہ بیچارہ ادھر کہیں عذاب میں مبتلا ہوگا. نہیں نہیں ایسا نہیں کرو یار, اس نے میرے فلاں محبوب کی جوتیاں اٹھائیں, میرے فلاں نیک بندے کی جوتیاں اٹھائیں, فلاں علماء میں اکابر, فلاں فلاں محدث, فلاں استاد, فلاں بزرگ, فلاں مفتی, اور فلاں ان کی جوتیاں اٹھائی ہیں اور ان کی خدمت کی, ان کے ساتھ بیٹھا ہے, ان کی نگاہیں اس پہ پڑی ہیں. تو نہیں نہیں اس کو عذاب نہیں دو, نکالو باہر, نکالو اس کو بھی انہیں کے ساتھ کر دو. اللہ ایسے ہی فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ لیکن یہ طبی تکلیف بھی قابل تحمل اور برداشت ہو جاتی ہے. ایسے مواقع پر جو اللہ والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کو ضرور نفع ہوتا ہے, ان کی دعاؤں اور ہمدردی سے قلوب کو تقویت ہوتی ہے. ویسے بھی جو لوگ پاک و صاف زندگی بسر کرتے ہیں, جن کے دل میں دین کی عظمت و محبت ہوتی ہے, اور جن کے معاملات میں نماز کی پابندی اور دیگر اولاد و وظائف شامل رہتے ہیں, اور اگر ان کا تعلق کسی بزرگ سے بھی ہوتا ہے, تو ایسے لوگوں کے دل دنیاوی پریشانیوں سے بہت کم متاثر ہوتے ہیں. یہ بڑے کام کی چیزیں بتا رہے ہیں. دیکھیے کیا فرما رہے ہیں, ایسے مواقع پر جو اللہ والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اچھی صحبتوں سے اور اچھے لوگوں سے اور اللہ والوں سے رابطہ ہے, تو ان کو ضرور نفع ہوتا ہے, ان کی دعاؤں اور ہمدردی سے قلوب کو تقویت ہوتی ہے. ویسے بھی جو لوگ پاک و صاف زندگی بسر کرتے ہیں, جن کے دل میں دین کی عظمت و محبت ہوتی ہے, جن کے معاملات میں نماز کی پابندی اور دیگر اولاد و وظائف شامل رہتے ہیں, اور اگر ان کا تعلق کسی بزرگ سے بھی ہوتا ہے, تو ایسے لوگوں کے دل دنیاوی پریشانیوں سے بہت کم متاثر ہوتے ہیں. اب دیکھیں دین کی برکتیں ہی ہیں. اب ہم سارے بیٹھے ہیں, پاک صاف بیٹھے ہیں, کپڑے پاک, بدن پاک, مسجد تو ہے ماشاء اللہ پاک صاف, تو باتیں بھی پاک صاف ہو رہی ہیں بزرگوں کی اور دین کی باتیں ہو رہی ہیں, تو دل بھی اس وقت پاک و صاف ہے, دماغ بھی پاک و صاف, تو اللہ پاک کی مہربانی ہے. تو یہ نقد نقد تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, پھر اسی کے اثرات آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, اور ویسے بھی میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ مسجد, مدرسے, خانقاہیں جہاں پر اللہ ہوتی ہے, خاص طور پر مساجد, احب البلاد الی اللہ مساجد ہوا عن ابی ہریرہ رواہ مسلم, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین اور پسندیدہ مقامات کون سے ہیں؟ کون سے مقامات ہیں؟ چھوڑ یار, دیر سے زیادہ اچھا ماما باندھا ہوا ہے اور مسکرا کے دکھا رہا ہے, کون سے؟ لو جی مساجد ہے نا, احب البلاد الی اللہ مساجد ہوا وابغض البلاد الی اللہ اسواق ہوا, اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں کون سی ہیں؟ حیدریون, تاریخ روڈیون, اور ملینیم, اور پتہ نہیں کون سے مارکیٹ, اور ساری کی ساری مارکیٹ خطرناک شدید. تو یہ جتنے بھی بازار ہیں یہ سارے بازار خطرناک ہیں. فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں, وہاں پر شیطان کی آواز گاہیں ہیں. وہاں پر بھی اگر کوئی اللہ والا جائے, اللہ کے پاس, اللہ والوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے والا جائے, تو وہاں پہ بھی کیا کرے؟ اللہ اللہ کرے, کرے نہ کرے, کرے کیوں؟ اور سب سے زیادہ کیا کرے؟ وہاں جا کے چوتھا کلمہ پڑھے. رانا مقبول صاحب جیت گئے تھے ماشاء اللہ. چوتھا کلمہ خاص طور پہ بازار میں پڑھنے کا ہے. ایک روایت میں 60,000 اور ایک روایت میں 10,00,000 کا بھی آتا ہے. ایک دفعہ پڑھنے پر 10,00,000 نیکیاں ملتی ہیں, 10,00,000 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10,00,000 درجے بلند ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی جائیں تو اسی کلمے کے پڑھنے کے لیے جائیں. تو یہ چیز ہے. تو مسجدیں بھی پاک صاف ہوتی ہیں, یہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, نمازیں ہوتی ہیں, قرآن پڑھا جاتا ہے. گناہگار سے گناہگار بھی آتا ہے تو وہ بھی باوضو ہو کے آتا ہے, جسم پاک ہوتا ہے, غسل سے پاک, وضو کیا ہوا, کپڑے پاک, بدن پاک. تو بڑے سے بڑا گناہگار آ رہا تو وہ, نیکوکار آ رہا تو وہ, مسجدیں بھی پاک صاف, وہ بھی پاک صاف, اور یہاں پہ آ کے عبادت ہی کرتا ہے. الا ماشاء اللہ کوئی بدبخت, کوئی بدبختی کا کام کرے تو وہ شاذ و ناذر ہے, لیکن عمومی سطح پر یہ چیز ہے. تو کتنا بڑا مرکز ہے آج کے فتنوں کے دور میں بھی مساجد مرکز ہے رحمتوں کا, برکتوں کا, ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے. سینکڑوں ہزاروں جناب قرآن پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, تراویح پورے پورے قرآن ختم ہوئے ہوتے ہیں, دنیا سنتی اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں. تو کتنی برکت اور قربتوں کے مقامات ہیں مساجد, اور اسی طرح سے مدارس کہ وہاں قال اللہ قال رسول, رات دن یہی ہو رہا ہے, تو برکتیں اور رحمتیں اس کے مراکز ہیں. یہی چیزیں پھر جنت میں منتقل ہو جانی ہیں, یہ جو چیزیں ساری یہ جنت میں تبدیل ہو جائیں گی, وہاں بدل جائیں گی جنت. یہی اعمال اور یہی مراکز, اور ویسے بھی مساجد وغیرہ سارے, مسجد حرام, مکہ مکرمہ, کعبۃ اللہ کی برانچیں اور شاخیں ہیں, یہ سب کی سب سمٹ کر اکٹھی ہو کے قیامت کے دن جنت میں بیت اللہ کے ساتھ چلی جائیں گی جنت میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. تو فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بندے کو اپنی دنیاوی الجھنوں اور پریشانیوں کے تدارک کے لیے اپنے مالک اور کارساز حقیقت کی طرف رجوع ہونے سے ہی سہارا ملتا ہے, اور اللہ جل شانہ نے اپنے ارشادات میں ہمارے مصائب دور کرنے کے لیے بہت مؤثر تدابیر اور دعائیں تعلیم فرمائی ہیں. اس پر عمل کرنا چاہیے, اور اپنی تقصیرات اور معاشی اور شامت اعمال سے پناہ مانگنا چاہیے, اور سخت و خیرات کرنا چاہیے. ایسا کرنے سے مصائب و علام وہ صورت قائم رہیں, لیکن رضا الہی پر دل ضرور مطمئن ہو جاتا ہے, اور یہ بڑی نعمت ہے. اسی طرح فرمایا, دینی معلومات کا حاصل کرنا بھی نہایت ضروری ہے, کیونکہ بغیر اس علم کے زندگی کے مقصد کا تعین نہیں ہوتا. چند کتابوں کا مطالعہ بہت اہم اور ضروری ہے, مثلا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حالات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین, اور حالات بزرگان دین, تاریخ اسلام, حضرت حکیم الامت شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف, خصوصاً مواعظ و ملفوظات اور بہشتی زیور وغیرہ ان کے مطالعے سے دین دنیا کی بہت گرا قدر کافی اور شافی معلومات حاصل ہوتی ہیں. حضور اور بے مصرف کتابیں مثلاً اخبار ناول رسالے وغیرہ پڑھنے میں وقت ضائع نہ کرنا چاہیے. ان سے قلب میں ظلمت اور عقل و فہم میں پستی پیدا ہوتی ہے. اور دوسرے مذاہب کی کتابیں تو ہرگز نہ پڑھنا چاہیے الا کہ کوئی مناظر کوئی ایسا کام کرنے والا مستثنا عام حالت کی بات ہو رہی ہے. مجھے سے ککو کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی کام کے اوقات میں کام میں لگاؤ, اوقات کو کام کا بناؤ تو پھر معاملہ صحیح بنے گا. کیونکہ بغیر اپنے مذہب کے علم کے راسخ ہونے کے دوسرے مذاہب کے عقائد اور فلسفے ذہن ضرور منتشر ہوتا ہے اور گمراہی کا اندیشہ ہے. اپنے مذہب میں اگر کوئی اشکال اور شک پیدا ہو تو ضرور کسی اہل علم سے حل کر لینا چاہیے. طلبہ علماء کے بارے میں حضرت مفتی ضروری خان صاحب کا ایک بڑا ارشاد طالب علم کے زمانے میں فرمایا تھا کہ علم کی برکت سے اور حصول علم کی برکت سے طلبہ اور علماء انہیں کسی چیز کے بارے میں تردد تذبذب شک اور شبہ نہیں ہوتی. شک وغیرہ نہیں ہوتا دین کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, اسلام کے بارے میں بالکل یقین کی کیفیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تبھی تو مدرسے اور مسجدیں چل رہی ہیں, سارے مدارس چل رہے ہیں. کوئی جو ہے شیخ العزیز کی تنخواہ کوئی 5 لاکھ روپے تھوڑی ہے. شیخ العزیز بھی 5,000-7,000, کوئی بہت بڑا تیر مار دے گا 8,000 تنخواہ, یہی ہو رہا ہے. لیکن نام اتنا بڑا ہوتا ہے. خود جیسے مفتی ضرور علی خان صاحب فرما رہے تھے کراچی کے حالات پر, کلی کی بات ہے, کہنے لگے اب 27 جگہ تو بک ہو چکی ہیں جہاں میں دور حدیث اس کے بخاری شریف کے ختم میں دعا کرانے جاؤں گا. 27 جگہ ملک کے کچھ اندر کچھ باہر جو بھی ہوں گی. تو بہرحال تو یہ صورت حال ہے. اللہ آگے فرماتے ہیں, تعلقات اور توقعات سے تکلیف نہ ہونے کا نسخہ. تعلقات اور توقعات فطری عمل ہے کہ ہر تعلق کسی نہ کسی توقع پر ہوتا ہے. معاملات میں یا تو توقع کے موافق نتیجہ ہوتا ہے یا پھر توقع کے خلاف ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہر تعلق کو منسوخ کر دیا جائے تو اہل تعلق سے کوئی شکایت ہی نہ ہو بلکہ موافقت توقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور مخالفت پر صبر کیا جائے. دونوں معمول بھی ہیں اور دونوں پر اجر کا وعدہ ہے. فرمایا, معرفت الہیہ کے عنوانات نامحدود ہیں. ہر شخص کی معرفت کے طریقے جدا جدا ہیں. ہر شخص کی زندگی اپنی ہی مذاق کے مطابق مغفرت حاصل کرتی ہے. لیکن سالکین, ذاکرین, علماء, صوفیہ, عوام مختلف طریقوں سے مغفرت حاصل کرتے ہیں. سب کے اپنے اپنے راستے ہیں, سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں. صلاحیت وہی ہے, دل وہی ہے, دماغ وہی ہے. سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں لیکن سوچ کو استعمال کرنا وہی ہوتا ہے. اب کوئی سبزی بیچ رہا ہے, کوئی پھل بیچ رہا ہے, کوئی جوتا کاٹ رہا ہے, کوئی گڑھے کھود رہا ہے, کوئی ہوائی جہاز چلا رہا ہے, کوئی سائیکل چلا رہا ہے, کوئی ریڈیو ٹھیلا چلا رہا ہے. صلاحیت وہی ہے لیکن سب کے استعمال کے اپنے اپنے انداز ہیں اور اپنے اپنے راستے ہیں. لیکن ہر شخص اپنی اپنی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے اور زندگی بسر کر رہا ہے. تو ہر ایک کو اپنے اپنے کام میں رہنا ہے. تو سالکین تصوف کے سلسلے وہ اپنی جگہ ترتیب چل رہی ہے, وہ اپنی جگہ حساب سے چل رہا ہے. ذاکرین ذکر کرنے والے وہ اپنی جگہ ترتیب میں چل رہے ہیں. علماء اہل علم وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں اور صوفیہ وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں اور عوام وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں. تو سب دستوں میں چل رہے ہیں تو سب کی معرفت کے میدان اپنے اپنے ہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے, پرسوں نہیں یہ دن تھا جمعرات کا, آج اتوار میں جمعرات کا دن تھا. وہ ہمارے اقرا جو ہے اسکول سیکٹر میں تو وہ سرپرستی میں چل ہی رہا ہے لیکن ابھی کچھ خاص توجہ بھی ہے. تو ہمارے جو ناظم ہیں پرانے ہیں یہاں کے رہنے والے, تو ان کی بچی نے صرف 15 مہینے کی مدت میں, قلیل مدت میں جس میں چھٹیاں بھی شامل ہیں اتوار کی بھی اور دیگر چھٹیاں جو آتی ہیں تہواروں کی, تو اس کی چھٹیاں بھی شامل ہیں اس 15 مہینوں میں. تو اس بچی نے ابتدا سے قرآن شروع کیا, 12-13 سال عمر ہے اور ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو گئی. حافظ قرآن بھی ایسی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ پورا قرآن یاد ہے, گردان کی اور دوبارہ مندر یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور حفظ کرتی اس کے فارم بھیجتی ہے, فارم میں امتحان بھی دے دے گی. تو اس کی بہت دن سے خواہش تھی حفظ کر لیا, کرنے کے بعد خواہش تھی کہ میں بلا تو خود اس کا پورا قرآن سنوں. تو مجھے بھی شوق ہو گیا کہ یار قرآن خود بیٹھ بیٹھ کے راتوں اور دن میں ایک ایک دن پورے پڑھے تو ہیں, ختم بھی کیے پورے دن میں اسی مسجد قباء بیٹھ بیٹھ کے ختم کیے, راتوں کو بھی کیے, جاگنے والی راتوں میں بھی کیے پورے قرآن ماشاء اللہ, تہجد بھی تسبیح کے ساتھ سب کچھ کیے. لیکن یہ بات جب آئی تو دل میں چاہتی یار ایسے بھی کرنا چاہیے کہ پورے قرآن سنے بھی کسی سے. تو باہر آ ماشاء اللہ بچے شروع ہو گئے, میں بیٹھ گیا, بیٹھ کے سارے کاموں سے پہلے سے فارغ کر لیا اپنے آپ کو, تمام ترتیبیں کر لی, بیٹھ گیا آفس میں اور بیٹھ کے شروع. اور بچی کے والد بھی میں بھی بیٹھ گئے, کام وام سارے نائبین کرتے رہے. اب قرآن سنا رہی ہے بچی, پہلی نشست میں اس نے 13 بار سنا دیے. ایک بج گیا ظہر کی نماز کی وقفہ کیا, 2 بجے کے بعد پھر بیٹھ گئے, پھر شروع ہو گئی. دوبارہ ترتیب چلتی رہی، 20 پارے مکمل کر لیے، اس کے بعد ہی بچی تو چل رہی تھی، ہم نے بچی پر ترس کھاتے کہ یار اسٹیمنا تو ہے ماشاءاللہ بہت لیکن لوڈ نہیں آئے، تو ہم نے دو نشستیں پر اس کو موقوف کیا، ہم نے کہا پھر اس کے بعد اور نشستیں کریں گے، دوسرے دن پھر نشست شروع کی، 25 پارے بچی نے کر لیے، صبح ہم لوگ 10:15 بجے شروع کیا اور جناب 11:30 پر اس نے 25 پر پہنچایا تھا، تو پھر ہمیں خیال آ گیا کہ ایک نشست اور چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ماشاءاللہ چھوٹی بچی اور یہ حالت ہے، یہ ہے مسلمان اور یہ عالم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کیا ہو گیا، مسلمان کو کیا نہیں ہو گیا، میں تو اپنی اس ذرا دین کے متعلق تو ہے ہی معاملہ، لیکن امت مسلمہ اور مسلمان سے بھی کامل حسن ظن والا آدمی، اور میں تو اس چیز کو بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی طوفان آتے ہیں یہ آتے ہیں تو آپ کہیے لوگوں کو گناہگاروں کو ڈرانے کے لیے اللہ کے عذاب ہے سب کچھ، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اللہ کے ایسے بندے اور بندیاں موجود ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرتے ہیں اور ان کی برکتیں چل رہی ہیں، اور یہ جو طوفان اور سیلابوں کے سلسلے ہیں، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے جو ڈیفینس میں رہنے والے اسلام آباد میں رہنے والے ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، جو بےچارے غریب غربا اور جو محنت کرنے والے جو نمازوں کی پابندی کرنے والے کیا عذاب ہونے کے لیے رہ رہے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے بھائی، وہ نالے ندی میں گھوبڑے گھوبڑ ڈالیں، جب بارشی طوفان آئے تو نالے ندی میں وہ بہیں گے نا، اور کیا ہوگا، وہ اس کو عذاب قرار دے دیا کہ اللہ کے عذاب ہے، اللہ کی مار ہے، وہ اللہ کی مار ڈیفنس والے کو نہیں پڑ رہی، جس نے جو ہے بڑے بڑے چکنے اور اڈے قائم کیے ہوئے، خود تو کرتا ہی ہے جرم، لیکن جرم کے بڑے بڑے جرائم کے اڈے قائم کیے ہوئے، شراب کے اڈے قائم کیے ہوئے، ساری چیزیں کرتا ہے، ان پر نہیں آ رہا، یہ عذاب ہے، وہ بھائی اللہ کے بندے ایسے موجود ہیں، صرف اس سیکٹر میں وہ ادارہ ہے میرا، ماہانہ سینکڑوں ہزاروں قرآن ختم ہوتے ہیں، ہزاروں قرآن ختم ہوتے ہیں، قرآن ختم ہوتے ہیں، نہ زبانی بھی ختم ہوتے ہیں، دیکھ کر بھی ختم ہوتے ہیں، یہ تو عالم ہے، یہ صرف یہ میرے اپنے ادارے کی بات ہے، اور جو پوری نارتھ کراچی سے نکل کے شہر کراچی چلے جائیں اور پورے پاکستان چلے جائیں، بنگلہ دیش افغانستان اور ہندوستان اور عرب دنیا، تو لاکھوں کروڑوں قرآن روز ختم ہوتا ہے اور نمازیں الگ ہوتی ہیں، بھائی امت تو بیدار بھی ہے اور کچھ بیزار بھی، تو بیزار والی کو الگ کرو، بیدار والی کو الگ کرو، فرزانہ کا بیدار سیرپ، فرزانہ کا بیدار سیرپ، ایک زمانے بڑا اشتہار آتا سہیل بھائی کہ اس کا کوئی حال میں کبھی کس کے ادھر فرزانہ دا وخانہ دستگیر نمبر 9 کراچی، وہ افطار کے ٹائم بھی آ رہا ہے، ہر چیز میں آ رہا ہے، تو ایک لوٹا اسٹیشن تھا ریڈیو اور ایک لوٹا اسٹیشن ٹی وی، وہ 5 بجے چلتا تھا، 11 بجے پاک سرزمین شاداب اور صدقہ اللہ عظیم ہو جاتی تھی، اب اتنے چینل کھل گئے، اتنے جتنے ہو گئے بہت زیادہ ہو گئے، دوبارہ تو اس زمانے میں وہ اشتہار آتا تھا تو فرزانہ دواخانہ نے سب پہچان گیا، جو حکیم عمران صاحب ہیں وہ میرے کلاس فیلو بھی فرزانہ دواخانے کی، تو ہم لوگوں نے ساتھ ہی پڑھا، بہرحال تو بیزار الگ ہے بیدار الگ ہے، دونوں کو ہمیشہ ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے، بیدار والوں کا تذکرہ نظر زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ترغیب بھی بڑھے اور حوصلہ بھی بڑھے، ہمت بھی بڑھے، اب آپ سوچیں ماشاء اللہ چھوٹی سی بچی ہے 13 سال کی، اگر میں ابھی تھوڑا زور سے بولنا شروع کر دوں میرا اسٹیمنا خراب ہو جائے گا، گلا بیٹھ جائے گا، وہ بچی ماشاء اللہ پورا قرآن سنا رہی ہے، ہم اس کو روک رہے ہیں وہ نہیں روک رہی ہے، اس کی چاہتی کہ پورا روز سنائے مجھے قرآن، اور وہ اس سے ایک دن پہلے اس نے اپنی ساری استادیوں کو اوپر اپنے ساتھیوں کو پورا قرآن سنا چکی تھی اس سے پہلے منگل کے دن، خود سے مجھے سنا ایسے عالم، بہرحال اللہ کی بڑی مہربانیاں ہیں، عنایت ہیں، آگے فرماتے ہیں فاقہ اور تندرستی اور بیماری کے بعد اسباب، نمبر 1 مہمان کو حقارت سے دیکھنا، مہمان برکت کا باعث ہوتا ہے، جتنی بھی آپ توازن کر سکتے ہیں پانی سے کر سکتے ہیں، اچھے بول سے کر سکتے ہیں کریں، قرآن کو بے وضو ہاتھ لگانا، قرآن کو کبھی بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، تلاوت کر سکتے ہیں، اور ویسے دین کی بڑی برکت ہے، میرے خود مفتی ضروری خان صاحب بتایا کرتے تھے کہ الحمدللہ کبھی صبح سویرے تحجد کے وقت فجر کے وجہ وضو کرتے تھے، پورے دن درس تعلیم نظام پڑھا رہے ہیں اور اسی سے جب نماز کا وقت ہوگی نماز پڑھا دی، عشاء کے بعد تک وضو قائم اور پھر اپنی مرضی سے وضو ختم کر رہے ہیں، اور یہی اس شاگرد کا بھی ان کے شاگرد کا بھی یہ عالم الحمدللہ ہمیشہ باوضو ہوتا ہے، کوئی شخص اس کی نظر کبھی مجھ پر ایسی نہیں پڑے گی کہ میں بے وضو ہوں، ہمیشہ جس نے بھی دیکھا ہوگا ہمیشہ باوضو الحمدللہ، اب تک اللہ پاک نے بیماریوں سے بچایا ہوا ہے، کرم نوازیوں سے بچایا ہوا ہے، حرمین شریفین کے طویل طویل سفر بھی میرے ہمیشہ باوضو، ہمیشہ باوضو، بس صرف اتنا ہے کہ کبھی وضو کی ضرورت پیش آتی ہے، جب وضو کرتے ہیں تو ذات میں رفقہ ہوتے ہیں، کتنی حد تک ہو سکتا ہے اللہ ماشاء اللہ، ویسے الحمدللہ کوئی بھی ہے میری اپنی مسجد ہو یا یہاں ہو، ہمیشہ جس کی بھی نظر پڑے گی ہمیشہ باوضو پایا ہوا ہے، کبھی میں بے وضو الحمدللہ نہیں ہوتا، اللہ کا کرم احسان ہے، مہربانی ہے اس کو اللہ قبول فرمائے، ریاکاری تکبر بڑائی اور خناس سے اللہ بچائے، خناس بھی بڑی خطرناک چیز ہے، یہ کوئی کمال کی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں، ذرا سا کسی کو شوگر لگ جائے، کوئی بیماری ہو جائے تو آدمی کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، مشکلات ہو جاتی ہیں، اللہ بچائے حفاظت فرمائے، یہ بھی بزرگوں کی برکت ہیں، ابا جی امی جی کی برکت ہیں کہ جن کی ہوتے ہوئے کبھی کوئی ٹینشن نہیں رہی، بے فکری کی زندگی، اور آج بھی بے فکری کی زندگی ہے. چلے گئے آرام فرمائے دونوں باغیچے میں سو رہے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ انہوں نے ایسی زندگی گزار کے گئے اور پیچھے ایسے حالات کر کے گئے کہ الحمد للہ کوئی ٹینشن آج بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، آرام کر رہے ہیں، لیکن کوئی لمحے ہمارے دل کی دھڑکنوں سے جدا نہیں ہے اور کوئی پریشانی نہیں، کبھی کوئی بے سکونی نہیں، الحمد للہ. بس اگر ہے کوئی غم تو وہ یہی ان کی کہ آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، خوابوں میں تو مسلسل رہتے ہیں، خوابوں میں مسلسل، اور دل کی آنکھوں میں تو الوقت سامنے. اسی طرح بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا، ہمیشہ کوئی بھی چیز کھائیں بسم اللہ پڑھ کے، اور یہ دور کی بھی یاد رکھیں کہ آج کل کے دور میں تو پانی بھی پیئے نا تو بسم اللہ پڑھیں سنت کے مطابق، اور اللہ شافی اللہ کافی، اللہ شافی اللہ کافی، اللہ شافی اللہ کافی کر کے، اور بہتر ہے کہ یا اللہ یا سلام یا شافی یا کافی پڑھ کے اور اس پہ دم کر کے پی لیا کر نیت کر کے، اور وضو جب کیا کریں تو اس کے بچہ ہوا پانی کھڑے ہو کے تھوڑا سا یوں لیں اور پی لیں. پتا ہو شامی کے حوالے سے یہ بات ہے کہ 70 سے زائد بیماریوں کا اس میں علاج ہے، اور سب سے ادنا درجے کی بیماری سانس کی بیماری، سانس سے متعلق بیماری ہوتی ہے ادنا درجے، تو بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ 90 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے، جنت کا خزانہ ہے، عرش کا خزانہ ہے، جنت کی چھت عرش ہے تو عرش کا بھی ہے جنت کا بھی ہے، تو 90 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا خزانہ ہے. وضو کے بعد پانی بچا ہوا ہمیشہ پیا کرے. تو اب تک الحمدللہ کر کے آ رہے ہیں، اتنی زندگی جو ہے بڑا حصہ تو دیکھ لیا زندگی کا، دنیا کے دن سے دیکھ لیے صحیح سلامت، ان شاء اللہ آگے بھی خیر ہوگی. ڈرنا ڈرانا کیسا ہے یار، خدا جب دوست ہے اے داغ کیا دشمن سے اندیشہ، خدا جب دوست ہے اے داغ کیا دشمن سے اندیشہ، ہمارا خود کسی کی دشمنی سے ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، اتنی پسپسی اللہ اکبر، ہاتھ ہو گئی اللہ اکبر، زور زور جائیے، نعرہ تکبیر، یہ ہوئی نا بات، شیطان نہ دوڑا ہوگا تو اس کو ذرا بھاگنے کے رستے نہیں ملیں گے. اسی طریقے سے کھڑے ہو کر کھانا، کوئی مجبوری ضرورت ہے تو بات الگ ہے، سبین اسٹیشن ایئرپورٹ، اسی طریقے سے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ بیٹھنے کا وہ نہیں ہے تو وہاں کھڑے ہو کے پینا اور کھانا جائز ہے، لیکن عام طور پر گھروں میں تقریبات میں بیٹھ کر کھائیے. زمین پر بیٹھنے کا مسئلہ کوئی ہے تو ٹیبل پر بیٹھ جائیے آج کل کے دور میں، اور سب سے اعلیٰ زمین پہ بیٹھ کر، لیکن بارہ اب جب لوگ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، گھومتے پھرتے کھا رہے ہیں، تو آپ ٹیبل پہ بیٹھ کر کھا لیں اور کرسی پہ بیٹھ کے کھا لیں تو یہ غنیمت ہے. جوتے پہن کر کھانا، ہاں اگر کہیں جس طرح ٹیبل پر اس پر جوتے پہننا اس کا تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ آرام سے سکون سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں جب فارغ اوقات ہیں، عام حالات ہیں تو پھر آرام سے بیٹھ کے کھائیے، کیونکہ حضور نے آداب میں ہی سکھایا کہ کوئی کوف نہ ہو زبان، بالکل سکون میں آ جائیں پھر کھانا کھائیے تاکہ فائدہ بھی ہو. بغیر ہاتھ دھوئے کھانا، بغیر ہاتھ دھوئے نہ کھانا. جو شخص حدیث مبارکہ کا مضمون ہے، جو شخص کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اور کلی کرے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے کلی کرے کبھی مقروض نہیں ہوگا، اگر کوئی قرض ہوگا تو ادا ہو جائے گا، اور اس حال میں موت آئے گی، اس حال میں موت آئے گی، اس حال میں موت آئے گی کہ کسی کا کوئی قرض ذمہ نہیں ہوگا. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، اور والد گرامی آداب سکھایا کرتے تھے کہ جب کھانے کے لیے ہاتھ دھو لو تو پھر اس کے بعد پیروں پر یا دوسری جگہوں پہ نہ لگاؤ، پھر براہ راست کھانے پہ لگاؤ، یہاں تک کہ کھانے سے پہلے تولیے وغیرہ ہاتھ مت پوچھو، کہ تولیے عام طور پر مختلف چیزوں میں استعمال ہوتا ہے تو ہاتھوں کو تو دھو لیے صاف ستھرے رکھو، ہاں کھانے کے بعد جب ہاتھ دھو لو پھر تولیے والے سے پوچھ لو، وہ زیادہ بہتر ہے. اس سے پہلے صرف ہاتھ جھٹک لو، جھاڑ لو، پوچھنا ادب کے خلاف ہے اور طبی اعتبار سے بھی مناسب نہیں. تو بغیر ہاتھ دھوئے کھانا یہ بھی تنگی کا باعث ہے، پریشانی کا. ننگے سر کھانا، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، بیت الخلا جاتے ہوئے، آرام کرتے ہوئے سر ڈھانپ کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور آج کل تو لوگ نماز بھی بغیر سر بغیر ٹوپی کے پہن پڑھ لیتے ہیں، سر کھلے نماز پڑھ لیتے ہیں. کوئی شخص تھا نا تو کوئی مذہبی شخصیت علماء میں سے تقریر کر رہے تھے اور وضو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ بھائی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. تو ایک شخص کوئی بیٹھا ہوتا سیدھا سادہ، وہ کہنا مولوی صاحب ہو جاتی، وہ کہنا بھائی نہیں ہوتی، وہ بھائی مولوی صاحب ہو جاتی ہے، بحث کرنے لگ گیا بیان کے دوران، کہنا بھائی نہیں ہوتی بتا رہا ہوں تجھے، کہنا ہو جاتی ہے، وہ کیسے ہو جاتی ہے، کہنا مولوی صاحب میں تو اب تک بغیر وضو کے پڑتا چلا رہا ہوں، میری تو بڑی سونی سونی ہو جاتی ہے، میری تو ہمیشہ صحیح سر میری تو ہو جاتی ہے، کس نے کہا نہیں ہو جاتی. تو وہ عام حالت کو سمجھا اور وہ مولوی صاحب شرعی مسئلہ بتا رہے، اس کی تو سونی سونی نماز ہو جاتی ہے، تمہاری تو چاندی جانی بھی نہیں ہوتی. تو ننگے سر کھانا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کمال ہے. کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا، کھانے کے برتن بھی صاف کریں، طریقے سے کھائیں، جتنی ضرورت ہے اتنا نکالیں، اگر زیادہ ہے تو ترتیب سے کھاتے جائیں، آخر میں اگر بچ بھی رہا ہے تو اس طریقے اور سلیقے سے بچائیں کہ وہ ضائع نہ ہو. کھانا اتنی چاہیے جتنا پیٹ میں آئے، یہ بھی نہیں کہ پیٹ میں پلیٹ میں زیادہ تھا تو پیٹ کو نہ دیکھا زیادہ کھا لیا. تو میرے بھائی ڈاکٹر مفتی عمران صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ بھائی جس طریقے سے برتن کو صاف کرنا اور صحیح طریقے سے کھانا سنت ہے تو یہ بھی سنت ہی میں سے آداب میں سے کہ اتنا ہی کھاؤ جتنا پیٹ میں آ رہا ہے. پتہ چلا جتنا کھایا تھا اوپر زبردستی جو بھرا تو جو اندر گیا تھا وہ بھی باہر آ گیا. ایک جگہ تقریب میں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا، ابا جی میں ساتھ میں تھے، تو کھانے کے بعد نا کچھ میٹھے میٹھے کئی قسم کے تھے، ایک کھایا پیٹ بھر گیا. ویسے بھی ہم لوگ ایسے مولوی تھوڑا سا کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے. بہرحال اب انہوں نے زبردستی یہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں، اب کھاتے کھاتے اب بچی بھی نہیں کچھ کہہ سکے، میری کچھ کہہ سکے. ہوا کیا جب ہم لوگ گھر واپس آئے نا تو اتنی زبردست طریقے سے طبیعت بگڑی، اور بگڑنے کے بعد جو کھایا تھا نا اندر اس سمیت ساری چیزیں باہر باہر، اور کئی دن کے لیے بیمار ہو گئے. اسی طرح اسی سیکٹر میں دعوت تھی، کھانا کھا لیا زبردست، کچھ علماء جمع تھے، ابا جی بھی تھے، میں بھی تھا. کھانے کے بعد یہ ہوا، اب وہ کولڈ ڈرنک میں پیتا نہیں ہوں عام طور پر، اب کبھی کبھی پیتا ہوں، بچوں کی طرح تھوڑا پانی ملا لیا پی لیا، ورنہ پیتا ہی نہیں. گلے کی بھی حفاظت رہتی ہے اور پیٹ کی بھی حفاظت رہتی ہے، بہرحال گلے کا استعمال بہت رہتا ہے اس حوالے سے. تو نماز بھی جب پڑھاتا ہوں تلاوت میں مزہ جب ہی آتا ہے جب انسان کی آواز بھی اچھی ہو. ویسے عام طور پر آواز بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ، بھائیوں کی بھی اچھی ہے، لیکن میری بھی الحمد للہ اللہ پاک نے ایسی دی ہے کہ قرآن جب پیچھے پڑھا کے سنتا ہے تو واقعی سنتا ہے وہ ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ تعریف کے طور پر نہیں ہے، حقیقت کی بیانی کے طور پر، تو اس لیے تھوڑی حفاظت کرتا ہوں. تو بہرحال تو اس میں عموماً جو ہے ٹھنڈا پانی بھی استعمال نہیں کرتا، اور ایک گر کی بات ہمیشہ یہ اپنائی ہوئی ہے کہ ہمیشہ کھانے سے پہلے پانی پیتا ہوں، گلاس پینا ہو دو گلاس پینا پیٹ بھر کے پی لیا، اب کھانے کے دوران اور بعد میں کبھی نہیں پیتا، ڈیڑھ دو گھنٹے تک نہیں پیتا. پھر جو وقفہ چلتا ہے نا درمیان میں، پھر بڑے مگے بھر بھر کے پیتا رہتا ہے، خام خام میں بیٹھتا ہوں وہاں مگہ بھرا ایسا رکھا رہتا ہے، اپنے وہاں آفس میں بیٹھتا ہوں مگہ بھرا ہوا رکھا رہتا ہے، مسجد کے مسلح پر ہوتا ہوں بالکل ایسے مگے وہاں بھرا رکھا رہتا ہے، ہر وقت شاگرد چاروں مگہ تیار رکھتا ہے وہاں پیتا رہتا ہے. اور سادہ پانی، گرمی آتی ہے تو ٹھنڈے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ٹھنڈا ملا کے باقی سادہ. فائدہ کیا ہے کہ وضو اپنی مرضی سے چلتا ہے، باتھ روم اپنی مرضی سے جانا ہوتا ہے، سادہ پانی پینے کی فائدے ہیں. تو تبھی تو میرا بھی الحمد للہ یہ کہ کبھی صبح کا وضو چلتا ہے وقت نہیں ملتا، ظہر بھی عصر بھی مغرب بھی عشاء بھی پورے دن کی چلتی رہتی ہے. کبھی بھی شہر بھر میں جانا ہمیشہ باوجود پورے شہر بھر میں گھومتے رہتے کبھی وضو کی ضرورت نہیں آتی. اور اللہ پاک کی خاص مہربانی ہے کہ ہمیشہ جہاں بھی ہوئے تو ہمیشہ نماز کے وقت آئے تو نماز میں جو رفقا ہے کوئی بھی ہمیشہ نماز میں آگے رکھا اللہ پاک، کچھ نہ کچھ تو برکتیں ہوتی ہیں. اللہ پاک سے دوستی اور ساتھ ساتھ اندر در پردہ ہونی چاہیے، تو در پردہ کی بڑی فضیلت اور برکتیں یہ رکھا کرے. باہر سے آدمی آپ کو بڑا ہلکا سمجھے، دو کوڑی گڑی نہ سمجھے، لیکن اندر سے بڑا وزنی ہونا چاہیے آدمی. باہر سے اب آپ دیکھیں دنیا کے بعد دولت ہے کچھ بھی ہے، آپ کو ہتھا پتہ نہیں دیں گے، ہوا نہیں دیں گے، چپ چپ کے سارے سلسلے چلاتے ہیں. اسی طرح سے اپنے باہر کے معاملات کیسے رکھو، اول ضرور سمجھے آدمی، لیکن اندر کے معاملات بہت وزنی اور بھاری رکھے. باہر آخر میں یہ چھوٹی سی فضیلت کی چیز اور نماز کا اذان کا وقت قریب ہے، تفسیر دنیا کا نسخہ یاد رکھنے کی بات ہے، بہت آسان ہے. ایک شخص نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقے کی شکایت فرمائی، آپ نے فرمایا اگر یہ کلمہ طلوع فجر کے بعد اور صبح کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ لے، یعنی فجر کا جو شروع جو ہو جاتا ہے اس کے بعد، تو دنیا ذلیل ہو کر حقیر ہو کر سامنے آئے گی. کیا؟ سبحان اللہ والحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نا، کلمتانی حبیبتانی علی الرحمن، حبیبتانی علی اللسان، ثقیلتانی فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، رواہ البخاری. تو طلبہ جب علماء بن جاتے ہیں یہ روایت پڑھنے کے بعد، تو یہ کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس کے ساتھ وہ بھی حمد ہی استغفر اللہ بھی ملا لیں تو بہت ہی اچھا ہے، یا صرف استغفر اللہ ملا لیں. تو صبح و شام ایک ایک تسبیح ہو جائے تو ہر قسم کی دنیا کی ساری نعمتیں ذلیل ہو کے دنیا آئے گی. تسبیح فاطمہ، ایک موقع پر فقراء مہاجرین نے مالداروں کا گلہ کیا اور عرض کیا کہ حضور یہ لوگ ثواب میں ہم سے بڑھ گئے. آپ نے فرمایا تو ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ، 33 بار اللہ اکبر اور 1 بار 14 کلمہ پڑھ لیا کرو تو تم بھی ثواب میں کم نہ رہو گے اور تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے اگرچہ کتنے ہی ہوں. اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں. جو شخص یہ کلمات رات کو سوتے وقت پڑھ لے اور ہمیشہ پڑھتا رہے تو اس کا بدن چست اور چالاک پھرتیلا رہے گا، کبھی کاہلی اور سستی نہیں رہے گی، ہمت جمع رہے گی، تھکان دور ہو جائے گی، دشوار کام آسان ہو جائیں گے، سستی اور تھکنے کی تکلیف سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. تسبیح فاطمہ ہمیشہ پڑھیں، اور یہ صبح سے لے کے شام تک 5 نمازیں اور سونے سے پہلے یہ 6 تسبیح ہو جاتی ہے، اور ہر تسبیح 2-2 بن جائیں گی، 200 مرتبہ سبحان اللہ، 200 مرتبہ الحمدللہ، 200 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 6 تسبیحیں بن جاتی ہے. تو دن میں جس کو موقع ملے تسبیح شروع کریں، 2 منٹ بھی نہیں لگتے یہ 6 تسبیح پوری ہو جاتی ہے. تو پڑھ لیا کریں تو کامیاب و کامران رہیں گے. بہرحال آخر میں جو ایک چیز ہے اس میں مکمل ہو رہی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھنا ترک نہ کرنا، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، بھائی جنید بھائی کو اللہ پاک شفا کلی عطا فرمائے، فالج سے نجات عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلمات کا پڑھنا ترک نہ کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ترجمہ اے اللہ اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ فرمایا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خواص رکھے ہیں، ندامت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرتی ہے، دل سے استغفار تمام زندگی کے نشے و فراز کو ہموار کر دیتا ہے، ظاہر و باطن میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے، ذوق بدل جاتے ہیں، انسانیت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ کام کام کے نسخے حضرت والا مضامین آپ کے سامنے پیش کیے، قیمتی کتاب سکون قلب کے نام سے ادارہ تعلیفات اشرفیہ نے بیان دیے، علماء اور طلبہ کے لیے بہت ہی کام کیے، کوئی تقریر نہ ملے تو یہ تقریر دو چار دیکھے یاد کریں اور جا کے جمعے میں دھواں دار شروع ہو جائے جذبات کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ زبردست کتاب ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں، رات دن پڑھتے رہا کریں، بہت کام کی کتاب ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والاكرام، یا اللہ ہمارا پڑھنا سننا بیٹھنا سب قبول فرمائے، یا اللہ ہر طرح کے غرور سے تکبر سے بڑائی سے ریاکاری سے دکھلاوے سے نام و نمود سے اور یا اللہ شر سے اور ہر طرح کی زیادتیوں سے ہمیں بچائیے، یا اللہ اپنے محبوب اور قبابین تبابین مقربین بندوں میں شامل و داخل فرمائیے، آج کی انکساری کا فکر بنائیے، اپنے یا اللہ بڑے اور اپنے بزرگوں کی لاج رکھنے والوں میں شامل و داخل فرمائیے، یا اللہ ہر طرح سے پاک و صاف فرمائیے، ہر تنگی پریشانی دور فرمائیے اور پوری امت کی تنگی پریشانی دور فرمائیے، سب کو یا اللہ راستوں پر چلائیے، اور یا اللہ بھائی مفتی رضوان صاحب کو اور سارے بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائیے، ہمارے جتنے حضرات بھی جا چکے دنیا سے ان سب کو، اور یا اللہ جو موجود ہیں اور آنے والے اور اولین آخر سب کی قابل مغفرت فرما کر سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ جو دعائیں مانگ سکے وہ بھی، جو نہیں مانگ سکے مانگنی چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.